الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کے قصے ہماری اصلاح کے لیے بہت زیادہ مفید مؤثر ہوتے ہیں. اور خاص کر ان اسلاف کے واقعہ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور اسی بنا پر صحابہ کہلائے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، سلف صالحین کے واقعات، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دین پہ پختگی پیدا ہوتی ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے بیانات میں بھی گاہے گاہے اپنے اسلاف کے قصے بیان کیے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں بھی قصے بیان فرمائے ہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَكُلًا نَقُصْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. جتنے بھی قصے ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے. تو جہاں پہ اولیاء اللہ، بزرگوں کے اور سلف صالحین کے قصے بیان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین فضلا عند وجودہم. جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. شقاوت جو ہے وہ سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یشقا بہم جلیسہم، لا یشقا بہم جلیسہم، جو ان میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اٹھاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو لا یشقا بہم، وہ کبھی بھی بدبخت شقی نہیں رہ سکتا. اس کی شقاوت پہ اللہ تعالیٰ نے لا داخل فرما دیا ہے کہ لا یشقا، شقاوت ہو ہی نہیں سکتی. ان کی صحبت میں رہنے سے شقاوت جو ہے وہ سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی قصے ہیں صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان سے دل منور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گمراہی سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی ہونے لگتی ہے، عقائد جو ہیں اور پختے ہونے لگتے ہیں، اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہونے لگتے ہیں. مصیبتوں میں ان حضرات کا کیا عمل رہا ہے، خوشیوں میں ان کا کیا عمل رہا ہے، کس طرح سے یہ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی بندگی بجا لائی ہے. تو اسی سلسلے میں کچھ واقعات ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک صحابی کا واقعہ ہے اور پھر تابعین کے واقعات ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بیان ہوگا، پڑھ کے سنائیں گے. اور اس نیت سے کہ ان پیاروں کے تذکرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوگی، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لکل امت امین و امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے. مبارک چہرہ, خوش شکل, جسم لمبا لمبا قد, پروقار شخصیت کے مالک تھے. انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی, راحت ملتی تھی. ان سے مل کر روح کو سکون اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا. ان سب خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو یہ بھی صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ بے حد خوش اخلاق, خوش اخلاق, نرم مزاج اور بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر اتنے تھے کہ جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا یا کوئی مشکل گھڑی سامنے آتی تو ایک خطرناک شیر کی مانند وہ نظر آتے. صفائی میں اور تیزی میں بالکل ہی صاف ستھرے رہتے. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امین حضرت کون ہے؟ یہ حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی کنیت تھی ابو عبیدہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثلاث من قریش اصبح الناس وجها احسنها اخلاقا واثبتها حیاء. قریش کے تین آدمی سب سے زیادہ روشن چہرے, سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے زیادہ حیا والے. اس کو بند کرو, سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے بات کریں گے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو کبھی تم کو جھٹلائیں گے نہیں. وہ ہیں ابو بکر صدیق, تین لوگ اس امت کے. کیا صفت بیان فرمائی ہے؟ اگر وہ بات کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے, اگر تم ان سے بات کرو گے کبھی جھٹلائیں گے نہیں. خوش اخلاق, روشن چہرے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. عجیب ان کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے دوسرے دن ہی ان کی دست مبارک پر اسلام میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان, حضرت ارقم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا. یہ لوگ اسلام کے شروع زمانے میں آنے والے بنیادی لوگ تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے شروع سے آخر تک ان شدید ترین آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا. مصیبتیں آئی تھیں جب ابتدا اسلام میں, تو انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ جو مصیبتیں, تکلیفیں برداشت کیں اور جو سختیاں جھیلیں, روح زمین پر کسی دین کے ماننے والوں نے نہیں جھیلی ہوں گی. یہ صرف اسلام صحابہ اکرام کا یہ حصہ تھا کہ دین اسلام کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی, مصیبتیں, پریشانیاں اٹھائی. کسی اور دین کے جو پیروکار ہیں وہ اتنی مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے, نام نے اٹھائی ہیں. انہوں نے بڑی بہادری اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا اور ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دیا. لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ جس آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں اس کی سختی ہر خیال تصور سے بہت ہی اونچی ہے. وہ جنگ بدر میں صفوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر اور مختلف طریقوں سے حملہ کر رہے تھے جیسے ان کو نہ تو موت کا کوئی ڈر نہ ہلاکت کا اندیشہ. ان کے حملوں سے مشرکین پر ہیبت طاری کر دی اور قریش کے بڑے بڑے سردار ان کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگے. لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا اور ہر موقع پر ان کے مقابلے میں آ جاتا, مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راستے سے ہٹ جاتے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے. وہ شخص بار بار ان کے اوپر حملہ آور ہوتا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ہٹ جاتے اور دوسری طرف نکل جاتے, یعنی ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ ہٹ جاتے. تو آخر کار اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سارے راستے بند کر دیے, ان کے سامنے آ کھڑے ہوا. جب اس کی حرکتیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے اس کے سر پر تلوار سے زوردار وار کیا اور اس کی کھوپڑی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مرنے والا کون شخص ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ وہ کون شخص ہے. تو پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہر قسم کی سوچ اور خیال سے بڑھ کر تھا, اور آپ کا سر چکرا جائے گا جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ سے مارے جانے والا شخص اور کوئی نہیں تھا, ان کا والد, ان کا اپنا والد عبداللہ بن جراح تھا. انہوں نے اپنے والد کو نہیں, ان کی شخصیت میں پائے جانے والے کفر اور شرک کو قتل کیا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا, لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم. اور یہ آیت ہے آخر میں, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. خبردار رہو, اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس بات کا پیش آنا کچھ انوکھا اور تعجب خیز کارنامہ نہ تھا. وہ اپنی قوت ایمانی, دینی جذبہ اور امت محمدیہ کے لیے امانت داری کے اس اونچے مقام پر پہنچے تھے کہ جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں. ایک بار ایک عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, ابو القاسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے نہیں تھے تو ابو القاسم کے لقب سے پکارتے تھے, کہ ابو القاسم آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیں جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں, تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم دوپہر کے وقت مجھ سے ملو, میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زہر کی نماز کے لیے بہت جلدی پہنچا, کیونکہ سب سے زیادہ ہمت طاقت ان کے اندر تھی. تو سمجھے ہوں گے کہ مجھے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو ظہر کی نماز کے لیے جلد پہنچ گئے. اس دن کی طرح فرمانے لگے کہ میرے دل میں امارت کی کمی کبھی تمنا نہیں پیدا ہوئی تھی, اور امارت کی یہ تمنا میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعریف کا میں ہی مستحق ٹھہراؤں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ سکیں, لیکن آپ میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش کرتے فرماتے رہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے والی نظریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر ٹھہر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اہل وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کو حق کے ساتھ نپٹاؤ. یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا, حضرت ابو بکر فرماتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں اپنے دل میں کہا کہ ابو عبیدہ نے اس فضیلت کو حاصل کر لیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صفت امانت کی وجہ سے ہی مشہور نہ تھے, بلکہ وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے بھی مالک تھے, اور بہت سے مواقع پر ان کی اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا. اس وقت قوت کا اظہار خاص طور پر اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کی ایک جماعت کو قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ فرمایا, اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا. روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی سفر میں کھانے کے لیے ان کے حوالے کی تھی. اس وقت اس تھیلی کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے, اور ہر شخص اس کھجور کو چوس کر اوپر سے پانی پی لیتا, اور یہی اس کے پورے دن کی خوراک ہوتی تھی. دیکھیں اللہ اکبر کیسے مجاہدات مشقتوں سے زندگی گزاری. ان کے قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا, ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ ہمیں کہاں ہے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. 10 آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے, اس میں ایک یہ بھی تھے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لیں. جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دان مبارک شہید ہو چکے تھے, پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی, اور رخسار مبارک میں خود لوہے کی کڑیاں چپ گئی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کڑیوں کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں, اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ یہ خدمت انجام دے. اب حضرت ابو عبیدہ دیکھیے کیا محبت تھی ان حضرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ذرہ برابر برداشت نہیں فرماتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی, مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا, کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے, اور جس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا, کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ کی بیعت کروں, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین آپ ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے کہ میں ایسے شخص سے آگے بڑھنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم مسلمانوں کا امام بنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتے رہے, اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ حق اور صداقت کے معاملے میں ان کے بہترین خیر خواہ اور خیر و بلائی میں ان کے قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوئے. پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی اور اس کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی تو حضرت ابو عبیدہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت کی اور ایک مرتبے کے سوا کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. وہ کون سا موقع تھا کہ جب انہوں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی؟ وہ یہ کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے اور دین کی دعوت لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ملکوں میں اسلام پھیل رہا تھا اور ان کے ہاتھ پر ملک کے ملک اسلام داخل ہو رہے تھے. ایک طرف مشرق میں دریائے فرات اور دوسری جانب شمال میں ایشیا کو کوچک تک پہنچ گئے تھے. عین اس موقع پر شام میں اچانک طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھوٹ پڑی جس کے پہلے کوئی مثال نہیں تھی. اس بیماری میں بے شمار انسان مبتلا ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے انسان مر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے, اور انہوں نے ایک قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ابو عبیدہ کی خدمت میں روانہ کیا, خط لکھ کر بھیجا, ایک قاصد کو بھیجا پیغام کے ساتھ. اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا ضروری ہے. میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو جائیں, اور اگر دن کو ملے تو شام ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر کا یہ خط ملا تو انہوں نے فرمایا, مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے, وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں ہے. پھر انہوں نے ان کے جواب میں لکھا, امیر المؤمنین ان کو محبت تھی, وہ بچانا چاہ رہے تھے, وبا پھیلی ہوئی تھی تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ان کو وبا نہ لگ جائے, انتقال نہ ہو جائے, اس لیے ان کو واپس بلانا چاہ رہے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے کیوں واپس بلانا چاہ رہے ہیں, مشورہ نہیں کرنا ہے مجھ سے, مجھے جان بچانے کے لیے مجھے واپس بلا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب لکھا کہ امیر المؤمنین میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے, میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں یہ سب لوگ مبتلا ہیں. میں اس وقت تک ان لوگوں سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں کرتا, اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اپنی قسم سے بری کر دیجئے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت عطا فرما دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. حاضرین نے ان کے رونے کی شدت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں, ان کا انتقال نہیں ہوا مگر موت ان کے قریب ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ غلط نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنی جماعت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ہمیشہ خیر و فلاح پر قائم رہو گے. سنو، نماز قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، حج اور عمرہ ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کو نصیحت کرتے رہو، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی کرو، ان کے ساتھ خیانت اور فریب نہ کرو، اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کو مرنا ضرور ہے، جس طرح اس وقت میرا انتقال ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے فرمایا، معاذ، میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے. اور تھوڑی دیر بعد روح جسم سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، آج تمہیں ایک ایسے شخص کی موت کا صدمہ ہوا ہے کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ نیک دل، حسد بغض سے پاک. کیسے دیکھیں اخلاق، نیک دل، حسد اور بغض سے پاک، اور ان سے زیادہ برائی اور فساد سے دور. نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. زیادہ عبادت کا ذکر نہیں کیا لیکن اخلاق کی تعریف کی. نیک دل، حسد، بغض، کینہ، ان سب چیزوں برائیوں سے دل پاک ان کا. اور مخلوق کا خیر خواہ، مخلوق کا خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے اس کا دل ان کے بارے میں پاک ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، انتقام کی شان دل میں پیدا کر لیتے ہیں چھوٹی دنیا کے معاملات کے اندر. لیکن حضرات کے دل کیسے صاف تھے، اللہ تعالیٰ کچھ ان کے وفاداری اور ان کے جو قلب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی کیفیت احسانی ہے اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے ہم سب کو. ہمیں اپنے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے سب جو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہیں اور اس کے بندوں کو بھی. اس کے ساتھ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نفع نقصان، زندگی، موت، ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی دنیا میں آ سکتا ہے نہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا سے کوئی جا سکتا ہے. اس لیے تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ کرونا سے، نہ کرونا کے باپ سے. اللہ کی مرضی کے حکم ہر چیز ہے. جس طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے گھبرائے نہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے میرے انتقال کا، وہی وقت لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد موت نہیں آ سکتی، بلکہ جو وقت مقرر ہے اسی پر آئے گی. اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس علاقے سے باہر نہیں گئے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیماری یعنی طاعون کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بیماری پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ، تو وہاں سے نہ بھاگنا، ثابت قدم رہو، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہم بھی کسی تکلیف یا بیماری وغیرہ سے نہ گھبرائیں، بلکہ ہمت کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، اور اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے بدلے بہترین نعمت عطا فرمائیں گے. تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہتا ہے بندے کا، تو اتنا ہی زیادہ وہ اس کا قلب جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے, اس کے قلب کے اندر اطمینان رہتا ہے, کوئی پریشانی کی کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ گھبراتا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کس کی طرف سے آئی ہے, اس کو معلوم ہے کہ بیماری کس کی طرف سے آئی ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجنون کو جو ہے ساری دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ بریانی بھیجیں تو مجنون جو ہے سب کو ٹھکرا دے گا, اس کو مزہ نہیں آئے گا, اور اس کی اگر اصلی لیلہ جو ہے اس کو دال روٹی بھیج دے تو اس کو فوراً قبول کرے گا, خوشی خوشی کھائے گا اس کو, حالانکہ وہ اتنی مزیدار نہیں ہے, درجے میں کم ہے, لیکن نسبت کی وجہ سے اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ سے تعلق بڑھاؤ, اللہ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب کا رابطہ مضبوط رکھو. وربطنا علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ جب قلب کے ساتھ رابطہ مضبوط فرما لیتے ہیں تو پھر اس کے قلب میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے, ہمارے محبوب کے پاس سے آئی ہے, تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بلائی ہے ہمارے لیے, اس میں برائی نہیں ہو سکتی, کوئی نہ کوئی اس کے اندر خیر ہے بلائی ہے ہمارے لیے, کیونکہ اللہ تو ہمارے محبوب ہیں, کوئی محبوب اپنے پیاروں پیارے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں, مصیبت بھیجتے ہیں اس کو کوئی, اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے بھائیو, اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہماری اس امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المؤمنین, بہت زیادہ عزت و شرافت والی خاتون تھی. ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں عرب کے بہت ہی یعنی سخی لوگوں میں شمار ہوتا تھا. وہ اپنے سخاوت کی وجہ سے زاد الراقب کے لقب سے مشہور تھے, کیونکہ قافلے میں جب ان کے گھر کی طرف کوئی روانہ ہوتے یا ان کے ساتھ سفر کرتے تو ان میں سفر کرنے والے مسافر کبھی اپنے ساتھ سامان یا زاد راہ لے کر نہیں چلتے تھے, اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے ان کی سخاوت کی وجہ سے, اور وہ سارے اخراجات وہ خود ہی برداشت کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بالکل اسلام کے شروع کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق اور چند اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, جن کی تعداد چند تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند بن ابی امیہ تھا, لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی. وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام لائی, یہ دونوں ساتھ ہی اسلام لے آئے. وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھی. یہ شرف ان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے, ان کے اندر غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی, اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیتیں اور تکلیفیں اور سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی بزدلی یا کمزوری کا اظہار کیا, نہ ہمت ہاری, نہ کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا ہوئے, نہ اپنا دین و اسلام کو چھوڑا. جب تکلیف دینے کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. اس وقت یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلائے مہاجرین میں پیش پیش تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر انجانے علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ مکرمہ میں اپنا عالی شان مکان, اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ کر گئے. وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہشمند تھے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب تھے. اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کو نجاشی, یہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے, اس کی حمایت اور سرپرستی میں نہایت سکون اطمینان کی زندگی نصیب تھی, مگر اس کے باوجود مکہ مکرمہ واپس جانے اور سرچشمہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت بے قرار رکھتی تھی. اور پھر جب وہ سرزمین حبشہ میں ٹھہرے ہوئے مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے, حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے, اور قریش کی جانب سے تکلیفیں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے. چنانچہ ان حضرات نے جب اس قسم کی باتیں سنی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا. حرم شریف میں پہنچنے کا شوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو انہیں بےتاب رکھ رہی تھی. چنانچہ واپسی کے اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے, لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات کھل گئی کہ ان کے پاس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھی ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا. صحیح صورتحال یہ تھی کہ مسلمان حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑے آگے بڑھے تھے, قریش کی طرف سے ان کی شدید مخالفت بھی ہوئی ہے. اس کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت برے طریقے استعمال کیے, اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینے چلے جانے کی اجازت عطا فرما دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے قریش کی تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا, مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا سمجھتے تھے. اس مرتبہ انہیں انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی میرے شوہر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے سواری کا اونٹ تیار کیا, مجھے اس پر سوار کیا, میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. لیکن ابھی ہم مکہ معظمہ کے حدود سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے قبیلے بنو خزیم مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے, تم ہماری بات نہیں مانتے تو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے, لیکن تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو, تمہاری مرضی, مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار, یہ تو ہماری بیٹی ہے, ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لے لو. پھر ان کے اوپر کود پڑے اور زبردستی ان سے چھین کر الگ کر لیا مجھے. جب میرے شوہر ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے, اللہ کی قسم جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے, وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلمہ کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور اس کھینچ تانی میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور چھین کر لے گئے مجھ سے. یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی. اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں. ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے, دوسری طرف میرے بچے کو قبیلے والوں نے زبردستی مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلے بنو مخزوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا. اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان فرماتی ہیں، اس کے بعد سے میرا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ معظمہ کے باہر کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں ان گزری ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہتی جب میرے شوہر اور میرے بچے کے درمیان جدائی کی یہ دیوار کھڑی کر دی گئی۔ میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے۔ میری یہ حالت ایک سال یا اس کے قریب رہی۔ آخرکار میرے چچا کے لڑکوں میں سے ایک شخص کا گزر میری طرف ہوا۔ اس کو میرے اس حال پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا، تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر کے اس کو پر ظلم کر رہے ہو۔ آخرکار میرے قبیلے والے اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن میرے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ جاتی اور اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ چلی جاتی، اور اس صورت میں جبکہ میں خود مدینہ منورہ میں رہوں اور میرا چھوٹا سا ننا بچہ مکہ مکرمہ میں اس حال میں پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے؟ کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس کے بغیر چین آ جائے اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رک سکے؟ بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم اور بے چینی میں دیکھا تو ان کو میری حالت پر رحم آیا اور انہوں نے قبیلے والوں سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پہ آمادہ کر لیا، چنانچہ انہوں نے میرا بچہ مجھے واپس کر دیا۔ اب میں نے مکہ مکرمہ میں ٹھہر کر مدینہ منورہ جانے والے کسی ہم سفر کے انتظار میں وقت ضائع کرنا اور اپنی روانگی میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اس حالت میں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے جو مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچنے سے روک دے، اس لیے میں نے جلدی جلدی اپنی سواری کے اونٹ کو تیار کیا، بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی۔ جب میں ایک مقام پر پہنچی تو میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ عثمان زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے یعنی ان کے پاس اس کی کنجی ہوتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دارہ اسلام میں داخل ہوئے، فتح مکہ میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیت اللہ کی کنجی ان کے حوالے کی۔ تو عثمان بن طلحہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے زاد راکب کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور میرے بچے کے سوا میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک تم مدینے نہ پہنچ جاؤ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، یعنی تجھے مدینے منورہ پہنچا کے چھوڑوں گا تجھے میں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل تھام لی اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے ایسا عرب نہیں ملا جو ان سے زیادہ شریف ہو۔ ان کا حال بیان کرتی ہیں، یہ تھا کہ جب وہ کسی منزل پر پہنچتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود مجھ سے دور ہٹ جاتے، اور جب میں اونٹ سے نیچے اتر کر زمین پر صحیح طرح کھڑی ہو جاتی تو وہ اونٹ کے پاس آتے، کجاوا اتار کر زمین پر رکھ دیتے اور اونٹ کو لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور کسی سائے میں لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہو جاتا تو وہ اٹھ کر اونٹ کے پاس آتے، اس کو تیار کر کے میرے قریب لاتے اور مجھے اس پر سوار ہونے کی اجازت دے دیتے اور خود دور ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جاتی تب وہ آ جاتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل پڑتے۔ مدینہ پہنچنے تک تمام راستے میں میرے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب ان کی نظر ایک بستی قبا پر پڑی تو بولے، تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف مڑ گئے۔ ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد ہم بچھڑے ہوئے دوبارہ ایک دوسرے سے ملے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اپنے شوہر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نے اپنی بیوی اور بچے کو پا کر سکھ کا سانس لیا. اس کے بعد وقت تیزی سے گزرتا رہا اور غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت ابو سلمہ شریک ہوئے اور کامیاب ہو کر مسلمانوں کے ساتھ واپس لوٹے. اور پھر غزوہ احد جو جنگ بدر کے پیش آیا اس میں بھی یہ بہادری کے ساتھ شریک ہوئے. جنگ بدر کے بعد پیش آیا اس میں بھی یہ شریک رہے اور اس میں اپنی جرأت اور شجاعت کی مثال قائم کی. جنگ سے واپس آئے تو ان کا جسم زخموں سے چور تھا, وہ برابر زخموں کا علاج کرتے رہے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم ٹھیک ہو چکے ہیں, مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ زخم بظاہر تو بھر گئے تھے مگر اندر ہی اندر خراب ہو گئے تھے. ایک دن اچانک پھٹ گئے اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے لگ گئے. اسی زمانے میں جب وہ اپنے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے ایک دن اپنی بیوی سے بولے, ام سلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں, اے اللہ تو مجھ سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدلے کی بہترین صورت پیدا فرما دیتا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک اسی بیماری میں رہے. اسی دوران ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں داخل ہوئے اور ابھی اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی, اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلی مقام عطا فرما اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کا قائم مقام ہو جا اور اس کے گھر والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اے رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما, اس کی قبر کو کشادہ اور منور فرما. ادھر جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر اور ثواب کی نیت کرتی ہوں, لیکن ان کا دل یہ جو دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے, یہ ان کا دل یہ دعا مانگنے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. دو چیزیں بتائی تھی نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی تھی کہ مصیبت کے وقت جو شخص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں, اور اس کا دوسرا حصہ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ دوسرا جو جز تھا فرماتی ہیں کہ میرے اندر میرا قلب اس چیز کا تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے یہ دعا کروں کہ اللہ مجھے اس کا دوسرا جو ہے نعمت بدلہ عطا فرما دے. وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ یعنی میرا شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ان کے بدلے میں طلب کیا جائے, لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی, وہ دعا بھی مانگ لی. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی اس مصیبت پر مسلمانوں نے بہت صدمے اور افسوس کا اظہار کیا. ہمدردی کے طور پر انہیں ایم العرب یعنی بیوائے عرب کے لقب سے یاد کرنے لگے, کیونکہ مدینے میں ان کے ننے منے بچوں کے سوا ان کے اہل قبیلہ اور خاندان میں ان کا اور کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہ تھا. مہاجرین اور انصار دونوں نے ایک ہی وقت اپنے اوپر حضرت ام سلمہ کے حق کو محسوس کیا, اور ان کی عدت کے دن گزرتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا, مگر انہوں نے ان کے پیغام کو منظور نہیں کیا. پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا مگر انہوں نے بھی حضرت عمر کے پیغام کو بھی اس طرح سے رد کر دیا جس طرح سے کہ حضرت ابوبکر کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھی. پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تین باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند عورت ہوں جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے. مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کو ناگوار گزر جائے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عذاب آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ بڑی عمر والی عورت ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے غصے والی طبیعت کو دور کر دے. اور جہاں تک بڑی عمر کی بات ہے تو اس میں میری حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہے. اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو تمہارے بچے وہ میرے بچے ہیں, یعنی اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے لوں اور تمہیں اس پریشانی سے نجات مل جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور ان کی وہ دعا قبول ہو کر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت مانگی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ کا بہترین بدلہ عطا فرما دیا. اور اس وقت سے ہند بن ابی امیہ صرف سلمہ ہی کی ماں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی. تو بھائیو, انسان پر آنے والی تمام پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں. ان پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ میرے معاملات میں کتنا مخلص ہے. اب دیکھو کتنی پریشانیاں آئیں ان صحابیات پہ, ان صحابہ پہ پریشانیاں آئی, سب ختم ہو گئی, سب اپنا اجر ثواب لے کے اپنے اللہ میاں کے پاس چلے گئے, وہ سب ختم ہو گئی پریشانیاں. لیکن جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی, صبر کے ساتھ اس کو جھیلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ راضی رہے, تو اب اس کا صلہ ان کو آخرت میں ملے گا. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. جو پریشانیاں, مصیبتیں, پریشانیاں آتی ہیں اس کو صبر کے ساتھ اس کو جھیل لے, اور ان پریشانیوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم لوگ. کیا صرف نعمتوں کو یاد کر, نعمتیں ملتے وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب اللہ یاد رہتے ہیں ہمیں کیا؟ حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کافی سختیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے صبر کیا, استقامت کا ثبوت دیا, جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المؤمنین سے شرف سے نوازا. فرعون کی بیوی بھی تھی آسیہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرعون اس پہ کتنے کتنے ستم اور مصیبتیں ڈالتا تھا لیکن اس نے صبر کیا. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرمانی میں لکھتے ہیں کہ اسی کی بنا پر حضرت آسیہ جو ہے وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پریشانیاں آ جاتی ہیں ہمارے اوپر, اس کو صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہ کہے چہرے سے, ایسے کوئی جیسچر چہرے سے, ایسے کوئی ڈیزائن نہ بنائیں, زبان سے ایسی کوئی باتیں نہ نکلیں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں. محبوب کی مرضی ہے, اگر اللہ تعالی ہمیں اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں. اگر اللہ تعالی ہمیں فخر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں. اگر اللہ تعالی ہمیں بادشاہت عطا کرنا چاہتے ہیں تو ہم راضی ہیں. جس حال میں رکھے اللہ راضی رہنا چاہیے. یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے. اللہ تعالی مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.